لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں سے دوسری والی آیت آدھا آج کی مجلس میں اس کا بیان ہے اور آدھا کل رات کی مجلس میں. پہلی آیت تو خیر وہ آیت ہے کہ جسے میں اس لیے اکثر تلاوت کرتا ہوں کہ جو میری بہت ہی پسند کا ایک فیورٹ سبجیکٹ ہے فقہ، اس میں یہ آیت بہت اہم چار یا پانچ آیتوں میں سے ایک ہے. قرآن کی ہر آیت اہم ہے، مگر کچھ آیتیں عقیدے کے اعتبار سے اہم ہیں. قل ھو اللہ احد سے کوئی فقہی مسئلہ نہیں نکلتا، لیکن عقیدہ توحید، ایک تہائی قرآن سورہ توحید قرار دیا گیا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو فقہ یعنی فروع دین یعنی حلال و حرام کے احکام کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. چار یا پانچ آیتیں خاص طور پر، جن میں سے ایک یہ آیت ہے. آیت بھی اس لیے اور اہم بن جاتی کہ اس آیت کے نیبر میں کون ہے، اس آیت کے فوراً بعد کون سی آیت ہے. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، سورہ مائدہ آیت سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. وہ جو میں نے کہا کہ آیت کا نیبر کون ہے تو 2 کے بعد 3، آیت نمبر 3 ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آیت نمبر 3 وہ ہے جس میں ولایت اہل بیت کا اعلان ہوا ہے. آیت نمبر 3 وہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام اب ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے اور قیامت تک کے لیے اسلام اب کافی ہے. مگر اس آیت نمبر 3 سے پہلے یہ میسج آیا: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. دیکھو، ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. تعاونوا علی البر، نیکی، تقوی، اور ولا تعاونوا، خبردار کبھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے تمہارا سگا بھائی ہو، چاہے تمہارے پیرنٹس ہو. ولا تعاونوا، خبردار کبھی مدد نہ کرنا، علی الاثم والعدوان، کسی گناہ کے کام پہ اور اللہ کی نافرمانی کے کام میں. دیکھیں، یہ آیت بھی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، پوری زندگی کا طریقہ کار ہمیں بتا دیا. اور اس میں عربی کا ایسا لفظ آیا ہے کہ میں اس کو عربی ہی میں بیان کروں: تعاونوا ولا تعاون. اس سے ایک لفظ نکلتا ہے آن، آن، شہزادی زینب کے بڑے بیٹے کا نام اون، ہیلپر، مددگار، یہ لفظ اون مجلس میں آج ایک بہت اہم میسج اس کے ذریعے ملنا ہے، لیکن پہلے آیت کو سرسری طور پہ، یعنی ٹائم کم ہے اس لیے ایک بار پھر سمجھ لیں کہ یہ اصول فقہ اور فقہ کی بہت اہم آیت ہے. اس ایک آیت سے ہمارے مجتہدین اور مراجع نے کوئی 700-800 واجبات و حرام کو ڈیرائیو کیا ہے یا اخذ کیا. مدد کرنا ہے نیکی کے کام میں، مدد نہیں کرنا ہے گناہ کے کام میں. یہ 700-800 مسئلے ایک آیت سے، یہ ایک آیت. مثلا جب صدام کا زمانہ تھا، کیا ہم کربلا کی زیارت یا عراق جا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم جائیں گے تو ایک تو ویزا فیس دیں گے، وہاں پہ اور بہت سا خرچہ کریں گے، یہ کہیں اس گناہگار اور ظالم کی مدد تو نہیں ہو رہی؟ یا کسی حد تک یہ مسئلہ آج کل لوگ عمرے اور مستحب حج کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے اور وہاں پہ ہم پیسہ خرچ کریں گے، تو یہ سارا جو ریوینیو وغیرہ ہے، یہ دولت ہے، یہ کس کو مدد پہنچائے گی؟ اس کی وجہ سے کون طاقتور ہوگا؟ وہاں کے صاحبان ایمان یا وہاں کی ظالم حکومت؟ اسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف جو حالت جنگ میں ملک ہو، اس کے پروڈکٹ خریدنا، اکثر ایک لسٹ آتی رہتی ہے نا کہ یہ یہ کمپنیوں کی چیزیں خریدنا حرام ہیں، وہ آخر قرآن کی کس آیت سے لفظ حرام نکل رہا؟ تو ایک آیت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس ملک کی پروڈکٹ خریدیں گے، چاہے وہ سوڈا ہو، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ لیڈیز کی کاسمیٹکس کی چیزیں ہوں، چاہے وہ برینڈڈ جوتے ہوں، انٹرنیٹ پہ جائیے، ایک لسٹ ہے بہت لمبی چوڑی. آل دو یہ مسئلہ بھی ہمارے بچوں کو سمجھنا ہے، مگر کیا کریں، مجلس میں بچے آتے ہی نہیں ہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے کہ جو لسٹ انٹرنیٹ پر ہوتی ہے، کیا وہ ریلائبل اور اتھینٹک ہے اکارڈنگ ٹو آور مراجع؟ کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری لسٹیں ہیں، فلاں فلاں چیزیں نہ کھانا، اس میں کوئی حرام چیز شامل ہے، ایک لسٹ آ جاتی، بسکٹ، کنفیکشنری یا چاکلیٹ، ملک پروڈکٹ، صابن، ٹوٹ پیسٹ، ایک لمبی چوڑی لسٹ. ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ایک لسٹ آ گئی کہ اس کے اندر فلاں چیزیں حرام ہیں. ایک وہ لسٹ آتی ہے کہ جی E420 ہو، E405 ہو، E320 ہو، یہ جہاں لکھا ہو انگریڈینٹس میں وہ نہیں کھانا. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ E320 کیا ہے اور E410 کیا ہے اور E فلاں کیا ہے. یہ لسٹ حلال و حرام کی ہو، نجس و پاک کی ہو، ان ملکوں کی ہو کہ جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہیں، ان کمپنیوں کی ہو کہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ مراجع کے پاس، مجتہدین کے پاس، یا ہماری فقہ اور ہمارے دین اور ہماری شریعت میں ایسی لسٹوں کی کوئی ویلیو بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک الگ چیز. لیکن بات یہ ہو رہی کہ اب یہ جو پروڈکٹ حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ جو چیز کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ چیز خریدنے سے ایسے ملک کو پروفٹ ہوگا جو اس کے بدلے میں اس سے میزائل بنا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کرے گا. یہ سارے کے سارے مسئلے نکلتے ہیں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور یہ تو میں نے بہت اونچے پیمانے کی انٹرنیشنل لیول کی بات کی، آئیے بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ اپنے گھر ڈومیسٹک میں آ جائیے. شوہر روزہ نہیں رکھتا ہے، رمضان میں بیوی سے کہہ رہا ہے کہ بریک فاسٹ تیار کرو، اصلاً تو شوہر پر روزہ واجب تھا اور بریک فاسٹ حرام تھا، اب وہ گناہ کر رہا ہے جو کر رہا، کیا بیوی یا بہن یا ماں، یہ اس کو بریک فاسٹ بنا کے دے سکتی ہے جو خود روزے میں ہے، خود گناہ نہیں کر رہی. اب یہ مثال میں دارالسلام میں اس طرح دے رہا ہوں، اگر لندن میں پہنچا تو الٹی مثال ہوگی کہ وہاں بیویاں شوہر سے کہتی ہیں بریک فاسٹ تیار کرو، تو اب وہاں پہ میں کہتا کیا شوہر کے لیے جائز ہے رمضان کے عالم میں؟ تو بہرحال یہ دارالسلام ہے تو دارالسلام ہے، دارالسلام کی مثال. خیر، بیوٹی پارلر کا پروفیشن کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ کہ جب پتا ہے کہ ایک بے پردہ عورت یا پردے والی عورت بھی آ کے خوب زیب زینت میک اپ یہ سب کرائے گی اور پھر نامحرم کے سامنے جائے گی، وہ تو گناہ کرے گی. لیکن ہمارا یہ عمل کہ یہ بیوٹی پارلر چلانے والی عورت اس کو میک اپ کر کے دے رہی جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے جائے گی، یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ خود روزہ رکھنے والی بیوی، لیکن اگر روزہ نہ رکھنے والے گناہگار شوہر کو بریک فاسٹ یا خالی چائے بنا کے دے دے، یہ عمل جائز ہے کہ جائز نہیں؟ تو اب یہ سارے مسئلے، یعنی اگر میں مثالیں دے دوں تو 700-800 مسئلوں میں سے 40-50 تو فوراً میری زبان پہ آ جائیں گے. کل ویسے ہی لاسٹ نائٹ کی مجلس بہت لمبی ہو گئی تھی جس کا ایفیکٹ ابھی نظر آ رہا، لیکن خیر 15 منٹ کے بعد ہی ہمارے یہاں پبلک آتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سب مجتہدین جو اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اب اس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی آتی ہیں. باپ کو مثلاً میوزک کا کوئی نیا البم سننا ہے، بیچارے کو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا ہے، بیچارے کو اسمارٹ فون چلانا ہی نہیں آتا ہے، بیٹے سے کہتا لگا کے دے دو تم نہیں سنو. اگر بہت متقی ہو، بہت پرہیزگار ہو، بہت دیندار ہو، مگر ہمیں تو یہ فلم لگا کے دے دو. والدین عموماً ٹیکنالوجی میں پیچھے ہوتے ہیں بچوں سے. اب یہ سب سوالات جب آپ کریں گے تو مجتہد اس کا جو فتویٰ دے گا سب سے پہلے یہ آیت سامنے رکھے گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ خود حرام نہیں کر رہے، حرام کوئی اور کر رہا، مگر آپ جو اس کی مدد کر رہے، کیا اس کو عربی میں تعاون کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر تعاون کہیں گے تو قرآن میں آ گیا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں مدد نہ کرو، چاہے تمہاری ماں کہہ رہی ہو، چاہے تمہاری بہن کہہ رہی ہو، چاہے تمہارا بیٹا کہہ رہا ہو، چاہے تمہارا باپ کہہ رہا ہو. تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے جس سے ہمارے ڈیلی لائف کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے لے کر انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ پالیٹکس تک کے مسئلے انوالو ہو جاتے ہیں. اور بڑے مزے کی آیت بھی ہے اگر ہم کبھی اسی ایک آیت پر اشرا پڑھیں، جیسا میں نے 2 سال پہلے شارجہ میں پڑھا تھا، ایسا ہی میں نے 5 منٹ جیسے آج 5 منٹ آپ کے لیے مجمع کو مزہ دے، اور اس کے بعد باقی 9 مجالس اسی آیت کے مختلف فتوے اور مثالیں اور پھر کیا مہاراج نے کہا. لیکن بہرحال دارالسلام کے مومنین کی اپنی معلومات بہت زیادہ ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معلومات بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ ایسے ہیڈیک اپنے نہیں پالتے ہیں کہ 5 منٹ کی بات کے لیے ایک اشرا کہیں کہ پڑھ دیجئے. آیت پر غور کیجئے، بہت اہم. مجتہدی جن 4-5 آیتوں پر بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت یہ، اور اسی حوالے سے میری بات آگے بڑھے. مگر 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بتا دوں، اور اللہ کرے کہ میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ چھوٹے ہی رہیں. بعض اوقات میں چھوٹا کہتا ہوں وہ 1.5 گھنٹے کی مجلس بن جاتی ہے، بہت ہی چھوٹے چھوٹے 2 پوائنٹ. پہلی بات، عربی زبان کے قرآن کے عربی نے قرآن اور حدیث کے بہت سے ورڈ ایسے ہیں، لفظ جو ہمارے یہاں اردو میں بھی آتے ہیں اور شاید آپ کے یہاں گجراتی میں بھی آتے ہیں. انگریزی زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، پھر بھی مہاراج کیوں کہتے ہیں کہ اپنی ईस्टर्न लैंग्वेज को बाकी रखो, चाहे फारसी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उर्दू। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि जबाने भी जो है ना वो इस्लामी बनती। गुजराती अभी इस्लामी जबान है, उर्दू अभी इस्लामी जबान है, फारसी तो है ही इस्लामी जबान, अंग्रेजी अभी नहीं है, उसे टाइम लगेगा। अब जब तक कि वो इस्लामी जबान नहीं बन जाती, पूरा उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। आप हज के लिए जाते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे कि आई एम गोइंग टू पिलग्रिमेज। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा एक म्यूजिशियन और सिंगर मरा था, हेडिंग थी कि मिलियंस ऑफ पीपल उसके घर गए फॉर पिलग्रिमेज। अगर कोई सिंगर मरे और उसके घर आप जाएं विजिट के लिए, वो भी पिलग्रिम, और अल्लाह के घर जाएं वो भी पिलग्रिमेज। ये उर्दू में ऐसा नहीं होगा। उर्दू में हम नहीं कहेंगे कि फला सिंगर मर गया तो हम हज करने जा रहे हैं, टाइम लगेगा इंग्लिश को ऐसा बनने में। शहीद के लफ्ज में जो एक तकद्दस है और एक मैसेज है, वो मार्टायर के लफ्ज में नहीं है। टाइम लगेगा, टाइम हो जाएगा फिर बाद में, लेकिन अभी जो बात हो रही वो ये है कि अरबी के बहुत से लफ्ज जो कुरान और हदीस में आए हैं वो हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में आ गए, उर्दू में या गुजराती में, इंग्लिश में नहीं आए हैं अभी। तो अब जब ये उर्दू और गुजराती में आ गए तो एक प्रॉब्लम है। उर्दू में इसके मीनिंग कुछ और हो गए, अरबी में मीनिंग कुछ और थे। सिमिलर हैं लेकिन एज इट इज नहीं है, फर्क हो गया। तो जब कभी लफ्ज कुरान का पढ़ें तो शहीद बाकर सदर का एक जुमला याद रखिएगा। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज देना कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, उर्दू में नहीं। अगर उर्दू का कोई लफ्ज कुरान में नजर भी आए कि कुरान में कोई लफ्ज मिले जो उर्दू में भी, तो उर्दू वाले मीनिंग न निकालिएगा। अरबी में लफ्ज ताउन ये उर्दू में भी आता, लेकिन वो मीनिंग लेना है जो अरबी में। बस इससे ज्यादा तशरीह करूंगा, बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। उर्दू में दुश्मन को कहते हैं रकीब, अरबी में अल्लाह को कहते हैं रकीब। वमा युल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। तुम जो भी अपनी जबान से निकालते हो अल्लाह उसको देख रहा। अब माने बिल्कुल बदल गए, कहां दुश्मन कहां अल्लाह। तो जब अरबी जबान, क्योंकि ये ताउन का लफ्ज उर्दू में तो बहुत कॉमन राइज है, मगर कुरान में जो लफ्ज आया अरबी मीनिंग, पहली बात तो ये भी आधे घंटे का डिस्कशन है, आज टाइम नहीं। दूसरी बात, बहुत छोटी दो बातें और उसके बाद मैं इसी आयत को आगे बढ़ाता हूं। और दूसरी बात वो ये है कि बहरहाल फिक्र शरीयत, हलाल और हराम की नॉलेज, ये इसके लिए आदमी को एक्सपर्ट होना पड़ता। एक लफ्ज भी अगर आप इधर से उधर मसले में कर दें तो मैसेज चेंज हो जाता, पूरा मैसेज समझना पड़ता। मसलन तीन साल पहले आयतुल्लाह सिस्तानी के एक फतवे ने, जो ईस्ट अफ्रीका तक नहीं आया, इराक में ही था, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब वो कहिए कि चूंकि आयतुल्लाह सिस्तानी उन मराजे में से हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं दुनिया के हालात से, फौरन उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, मसला खत्म हो गया, वरना यहां भी आता। मसला यह था कि मस्जिद में जाने वाले के लिए दो सिजदेगाह या मोहर का इस्तेमाल हराम। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा मस्जिद में गए तो उन्होंने मोहर एक नहीं दो उठाई और अपनी नमाज में दो मोहर इस्तेमाल की। तो अब ये हमारे यहां इंडिया में, पाकिस्तान में, ईस्ट अफ्रीका में बहुत कॉमन चीज है, लेकिन इराक के एतबार से एक नई बात थी। बहुत सारी चीजें हम लोग उनसे लेते हैं, कुछ चीजें हमारी देखा देखी वो एडॉप्ट करते हैं। अब ये फतवा आ गया, पूरा फतवा लोगों ने पढ़ा भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि लोग फतवा पढ़ते कम है, सुनते ज्यादा। पढ़ने में तो उमूमन डिटेल होती है और एक एक लफ्ज आपकी आंखों के सामने है कि मर्जी ने क्या लिखा, اور جب کوئی فتویٰ آپ کو سناتا ہے تو وہ اس کے ایک سمری اپنے الفاظ میں پہنچا دیتا، اس میں بڑی بڑی خرابیاں بھی ہو جاتی. مرحوم آغائے خوئی کی کتاب توضیع المسائل میں اور آغائے سیستانی کی بھی توضیع کے فرسٹ ایڈیشن یہی ایک کنفیوژن ہو گیا. ہیڈنگ تھی وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے. دیکھیں کامن مسئلے ہیں جو ہم 1400 سال سے سن رہے ہیں. یہ کوئی کلوننگ کی طرح، یہ بینک کی طرح، یہ انشورنس کی طرح کوئی نیا مسئلہ نہیں، پرانے مسئلے ہر آدمی جانتا. لیکن مس انڈرسٹینڈنگ لفظ آ گیا کہ وہ چیزیں جن کے لیے وضو واجب ہے. آیا نمبر ایک واجب نمازیں، سنت نماز کے لیے وضو واجب نہیں. ہاں ہاں شرط صحت یہ آج بھی لکھا ہے، لیکن یہ جو ایک لفظ آ گیا سنت نماز کے لیے وضو واجب نہیں، تو کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں پرسنلی جنہوں نے بغیر وضو کیے سنت نماز شروع کر دی، نماز شب بغیر وضو کے، اور ساری سنت نمازیں لسٹ گنواؤں گا تو آج کی مجلس کہاں جائے گی. اب وہ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں لیکن ورڈنگ کی وجہ سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. آغائے سیستانی نے بعد کے ایڈیشن میں کریکشن کر دیا. لیکن یہ سجدگاہ کا مسئلہ، ویسے تو مستحب ہے کہ حالت نماز میں انسان اپنی ناک بھی مہر پر یا سجدگاہ پہ لگائے. 7 چیزوں پہ سجدہ واجب ہے، 8ویں چیز مستحب ہے. اور اپنا سینہ لگانا سجدہ شکر میں مستحب ہے. جو غسل و کفن والوں سے پوچھئے کہ جب کافور بچ جاتا ہے تو میت کے سینے پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ سنت ہے کہ اسے بھی سینے کو بھی چیسٹ پارٹ آف دا سجدہ مانا جائے. خیر تو اب ناک کا سجدگاہ پہ لگانا مستحب ہے. اور وہاں یہ آ گیا مسئلہ کہ 2 مہر استعمال کرنا حرام. او ہو بہت بڑا ایشو بن گئے، پورا فتویٰ دیکھا ہی نہیں. پھر آگے جب تشریح ہوئی وضاحت ہوئی تب پتا چلا کہ آغا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے مجلس میں ڈبل تبرک لینا حرام، جو کہ تبرک یا نیاز کا مطلب ہوتا ہے نیاز، ہر آدمی کے لیے ایک. ہاں اگر اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ ایز مچ ایز یو لائک یا ہر ایک کو رضا ہے دو لے جانے کی تو ٹھیک، ورنہ 1 for 1. اسی طرح سے عراق اور ایران میں مسجدوں میں جو مہر وقف کی جاتی 1 for 1. اب جو 2 سجدگاہ اٹھا رہے ہیں، آغا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ناک کا سجدگاہ پہ لگانا حرام ہے، لوگوں نے یہ مطلب نکال لی. وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں ایک سجدگاہ ایک آدمی کے لیے ہے، ایک آدمی کو 2 سجدگاہ لینے کا رائٹ نہیں. جیسے اگر مسجد فل ہو تو ایک آدمی کو 2 آدمیوں کی جگہ آکوپائی کرنے کا حق نہیں، ایک آدمی ایک جگہ لے گا. تو یہ سجدگاہ کا بھی تھا. فتویٰ لوگوں نے آدھا پڑا کہ 2 سجدگاہ کا یوز کرنا حرام ہے، گھر میں بھی حرام ہے، ناک کو لگانا بھی حرام ہے، خود ہی اپنی طرف سے خود ہی ایکسپلینیشن دینے لگے. جبکہ آغا نے بالکل الگ بات کہی کہ جو چیز ایک آدمی کے لیے ایک ہے اس کے لیے ڈبل لینا حرام، مجلس کا تبرک یا نیاز، مسجد کی سجدگاہ. ہاں اگر کسی مسجد میں یہ اجازت ہے کہ آپ 1 کیا 2 کیا 5 بھی لے سکتے، ہاں جس دن کراؤڈ زیادہ ہو، عید ہے، شب قدر ہے، جمعہ، اس دن نہیں، وہاں پہ یہ اجازت ہوگی. تو مسئلہ شریعت سننا آسان ہے، سمجھنا مشکل، اور یہی وجہ ہے. آئیے اب ہماری مجلس موضوع سے نہیں ہٹ رہی، اب دیکھیے موضوع. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کو انف نہیں سمجھا گیا ہے. علم کے ساتھ 2 چیزیں اور ہونا چاہیے. اب وہ 2 الگ الگ ہیں یا وہ ایک ہی چیز ہے؟ حکمت اور فہم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پر آیت ختم نہیں ہوئی. والحکمہ علم بھی دیتا ہے، یعلمہم، اور حکمت بھی دیتا ہے. علم الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز. ففہمناہ سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا، سورہ انبیاء کی آیت. باپ نہ سمجھ سکا کس، باپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، داؤد کنگ ڈیوڈ، جوز میں تو کنگ ڈیوڈ اور کنگ سولومن کتنے امپورٹنٹ نبی، لیکن حضرت داؤد مسئلہ نہیں سمجھ سکے، سلیمان نے سمجھ لی. یہ قرآن کہہ رہا، کوئی حدیث یا تاریخ نہیں ہے کہ ہم ضعیف اور اتھنٹک کی بحث میں پڑ جائیں. کیس آیا داؤد کے پاس اور اس کا فیصلہ سنایا سلیمان نے. کیوں؟ ففہمناہ، ہم نے سلیمان کو فہم دیے. فہم تو علم ایک چیز ہے، حکمت اور فہم دوسری چیز ہے. یہ دونوں جب تک کہ نہ ہو، اب ذرا کل کی مجلس سے بات ملائیے، لیک آف نالج، انکمپلیٹ نالج، زیارت اربعین، لوگوں کو جہالت سے نکالنا، علم دینا، خالی علم نف نہیں ہے، اس کے ساتھ حکمت، فہم، انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے. یہ بہت اہم چیز. آج کل انٹرنیٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہی، انفارمیشن بھری پڑی ہے لیکن نہ نالج ہے نہ وزڈم. اور اصل چیز جو اسلام میں ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے، اصل چیز ہے پہلے نالج پھر وزڈم. ذرا سی ڈرائی ہو گئی بات یہ دو منٹ کی. اس سے پہلے جن کو فقہ سے انٹرسٹ تھا، بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ چل رہا تھا، تو فقہ میں خالی انفارمیشن انف نہیں ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلے کے پیچھے سیکرٹ کیا. اور یہ مسئلہ جو دیا گیا تو اس کا امپلیمنٹ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا. اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہ آپ کو یہ یاد دلا دوں. لاسٹ سٹرڈے کو 1437 ہجرا کے عشرہ زینبیہ کی میں نے پہلی مجلس محفل عباس میں پڑھی تھی، لاسٹ سٹرڈے. آج یہ سٹرڈے پھر آ گیا. وہ جناب سکینہ پر تھی، یہ جناب زینب پر ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل آقا حسین کا آپ نے زیارت اربعین میں مشن سمجھا، لوگوں کو اگنورنس سے نکالنا. فرسٹ اسٹیپ تھا نالج دو، وہ حسین تھے. سیکنڈ اسٹیپ تھا وزڈم دو، یہ زینب تھی. وہ حسین جو زیارت اربعین میں ہے جہالت سے نکال رہے ہیں، یہ زینب کبرا جو اس کے بعد وزڈم دے رہی. جو علمہم الکتاب حسین کا مشن ہے، والحکمت زینب کا مشن ہے. اور اس کے لیے دلیل کے طور پہ ٹائم کم ہے، باتیں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. دلیل کے طور پہ وہ مشہور حدیث سنا رہا ہوں جو آدھی پڑھی جاتی. دو حدیثیں ہمارے یہاں ہیں جو بہت فیمس آدھی پڑھی جاتی، ایک باپ کے بارے میں ہے، ایک بیٹی کے بارے میں، مولا کے بارے میں. بہت مشہور حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، رسول نے یہاں فل سٹاپ نہیں لگایا. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا و انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ. خالی علم نہیں، خالی نالج نہیں، و انا دار الحکمہ، اور میں حکمت یعنی وزڈم کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ. علم اور حکمت ہمارے یہاں خالی علی باب مدینۃ العلم، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن علی باب دار حکمت بھی. یہ باپ کا انٹروڈکشن آدھا ہوتا، اور جو بہت اہم لفظ ہے حدیث کا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. بیٹی، چوتھے امام نے کہا پھوپھی اما انتی عالمتن غیر معلمہ، یہ علم ہے. حدیث کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ نہیں، آگے چل رہی ہے. وہ فہیمتن غیر مفہمہ، اور آپ کے پاس فہم ہے، آپ کے پاس وزڈم ہے، آپ کے پاس علم ہے، کسی نے آپ کو ٹیچ نہیں کیا. اور آپ کے پاس وزڈم ہے، حکمت ہے، فہم ہے، وہ بھی کسی نے ٹیچ نہیں کیا. تو خالی علم از ناٹ انف، علم کے ساتھ حکمت، علم کے ساتھ فہم، نالج کے ساتھ وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ ضروری. چھوٹے سے فقہی مسئلے سے بات شروع کر کے میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں. ایک بیوی کے لیے شوہر کو بریک فاسٹ بنانا جائز ہے کہ جائز نہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی. اور کہاں پہنچ گئی ہے؟ زینب کبریٰ کے اس جہاد پر جس میں خالی علم نہیں تھا، خالی علم از ناٹ انف، حکمت تھی. اور یہیں پر اللہ کا وہ اعلان جو آج مختصر آئے گا کل تفصیل آئے گی، ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دشمن اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، یزید نے کیا کیا پلاننگ نہیں کی، لیکن اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھرو زینب کبرا، واللہ خیر الماکرین. اور اللہ بیسٹ پلانر. پلاننگ کے لیے نالج کافی نہیں ہے، وزڈم ہونا چاہیے. زینب کبرا کی پلاننگ کربلا کے بعد سمجھنے والی چیز اشرہ زینبیہ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، اشرہ زینبیہ ہے نا، زینب کبرا کا تذکرہ، اور اسی سیکوینس میں زیارت سے اس کو میں ملاتا ہوں. آج نہ صحیح تو کل ملا دوں گا، لیکن زیارت کی بھی بات ہو رہی ہے. جو لوگ زیارت پہ نہیں گئے وہ کیسے زیارت کریں، یہ بھی ایک پوائنٹ مجھے بتانا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا. لیکن آج زینب کبرا کے تذکرے میں یہ بات واضح کرنا ضروری کہ زینب کا علم اس سے زیادہ زینب کی وزڈم، مولا کے علم سے زیادہ مولا کی وزڈم، انتی عالمت غیر و معلمہ سے زیادہ وہ مفہمت غیر و فہیمہ. اچھا زینب تھی کون؟ جناب زینب کے بارے میں ایک لفظ ہمارے ہاں بہت مشہور ہو گیا، وہ آدھا کریکٹ ہے آدھا کریکٹ نہیں. زینب کبرا ثانیہ زہرا، فضائل کے اعتبار سے ٹھیک، آدم سے لے کے قیامت تک عورتوں میں زہرا مرضیہ سے زیادہ فضیلت والی کوئی عورت نہیں گزری. عورت تو عورت، مردوں میں بھی زہرا جیسی فضیلت رکھنے والا کون گزرا ہے؟ ائمہ تک اپنی ماں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. ایک رسول خدا کو چھوڑ دیجئے، مولا کا اسٹیٹس بھی فاطمہ کے برابر ہے. اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کی شادی نہ ہوتی، کیونکہ اس کائنات میں فاطمہ کے لیول پر اگر کوئی ہے تو صرف علی. اس کو عربی میں کفو کہتے ہیں. قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. علی اور فاطمہ کا لیول برابر کیا گیا. علی کون؟ کہا فاطمہ اتنی بڑی ہیں. اور یہاں پہ علماء جو کے انداز میں ایک جملہ کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، شاید آپ سمجھ بھی نہ پائیں کیونکہ عربی اردو اس کے اندر بہت اسٹرانگ ہے، لیکن باقی میری کتنی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں. تو اگر ایک اور نہ سمجھے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو کفو کا لفظ آیا ہے شوہر بیوی کا اسٹیٹس برابر. اگر شوہر میں گھمنڈ ہے تو گھر نہیں چلیں گے، اگر بیوی میں گھمنڈ ہے تو گھر نہیں چلیں گے. گھر چلتے اس وقت ہیں کہ شوہر اور بیوی، جس آیت سے میں نے مجلس شروع کی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مددگار بنیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیول کا سمجھیں. شوہر اگر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا، بیوی اس کی نگاہ میں ایک سلیب گرل یا کنیز ہے، کون سا گھر چلے گا؟ اور اگر بیوی اپنے آپ کو اپنے میکے کی وجہ سے، اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، اپنے بھائی بہنوں کی وجہ سے بہت بڑا سمجھ رہی، کون سا گھر چلے گا؟ لیکن اسلام کا یہ والا حکم کہ لیول برابر ہو. صحیح معنوں میں نظر آیا تو علی اور فاطمہ کے، پیغمبر کا ایک جملہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہی سملر جملہ مولا نے بھی کہا ہے، لیکن وہ تو میرا اصل موضوع ہے آج کا. پہلے یہ جملہ، پیغمبر کا جملہ، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کی ساری زندگی شادی نہیں ہو سکتی. کون ہے فاطمہ کے لیول کا کہ شادی ہو؟ کیونکہ گھر اس طرح چلیں گے کہ برابر میں ہوں. چنانچہ بعض علماء جوک کے انداز میں اس بات کو کہتے ہیں کہ گھر اس وقت چلیں گے کہ اگر بیوی کبھی کہہ دے کہ دیکھو مجھے، میں کون ہوں، میں رسول کے گھر پیدا ہوئی، تو شوہر بھی ایسا ہو جو مسکرا کے کہے، کسی اور سے کہنا میں تو وہ ہوں جو اللہ کے گھر پیدا ہوا ہوں. شوہر اور بیوی جب ایک لیول کے ہوں تو گھر چلتے ہیں. تو فاطمہ زہرا جیسا کون ہے اس کائنات میں؟ اب صرف رسول خدا کو چھوڑ، سب سے افضل عورتوں اور مردوں. اس اعتبار سے زینب کو ثانیہ زہرا کہنا ٹھیک، لیکن اگر آپ دونوں کی لائف کو میچ کریں، لائف زندگی سیرت، تو زینب کی زندگی آلموسٹ آلموسٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اپنی ماں سے. زینب کی زندگی اپنی ماں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے آلموسٹ، ایک یا دو واقعات کو چھوڑ کر. اور وہ کیسے، وہ سنیے بہت مختصر، کیونکہ مشہور بات ہے علماء پڑھتے ہیں. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس دن زینب کبریٰ پیدا ہوں، عشرہ زینبیہ کی آخری آخری مجلسیں، اور زینب کبریٰ کا ذکر ہی ابھی تک ڈائریکٹ نہیں ہوا. آج کی مجلس اور کل کی مجلس کا پہلا حصہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ کل کی رات آٹھویں امام کی شہادت کی رات ہے ایک روایت کے مطابق، تو آٹھویں امام سے یہ جناب زینب کا ذکر آٹھویں امام سے کل جا کے ملے گا. مگر پہلے آج کی بات، جس دن زینب کبریٰ اس دنیا میں آئی تو اللہ کے رسول اپنی گود میں لے کر مسجد میں آئے تھے، اور ایک جملہ یہ کہا تھا کہ میری اس بیٹی زینب کو پہچانو، حاضری مسیل و خدیجہ، یہ خدیجہ کے مثل ہے. ہم نے اور آپ نے زینب کو کہا ثانیہ زہرا، رسول اللہ نے کہا ثانیہ خدیجہ. فضائل کے اعتبار سے زینب ثانیہ زہرا، سیرت اور حالات کے اعتبار سے زینب ثانیہ خدیجہ، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا، بیٹی یعنی زینب کو. مسلمانوں پہچانو، میری یہ بیٹی خدیجہ طاہرہ کی طرح سے. اور وہ کیا حالات ہیں وہ سمجھیے، مولا کی وہ حدیث سن لیجئے جو مجھے نہیں پتا کتنی اتھینٹک ہے، پڑھی جاتی کہ جیسے رسول نے فاطمہ کے بارے میں کہا تھا، مولا نے زینب کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میرے بھائی جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ نہ ہوتا تو میری بیٹی زینب کی کبھی شادی نہیں ہوتی. زینب ان کے لیول کا، اسلامی دنیا تو چھوڑیں، بنی ہاشم کے خاندان میں بھی کوئی نہیں سوائے عبداللہ کے. اگر یہ نہ ہوتا تو میری زینب ساری زندگی بغیر شادی کی ہوتی، اور ہوا بھی، معصومہ قوم کی ساری زندگی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ بنی ہاشم کے اپنے خاندان میں، امامت کے خاندان میں، امامزادوں کے خاندان میں کون ہے جو معصومہ قوم کے لیول کا ہو؟ معصومہ قوم جس کی بہن ہے، کیونکہ کل رات ان کا ذکر ہونے والا تھا، ہونے والا ہے اگر میں زندہ رہا تو، ایک جملہ میں نے یہاں کہہ دیا کہ یہ بات اہل بیت نے خالی اہمیت کے لیے نہیں بتائی، اہل بیت کی ایسی فضیلت والی بیٹیاں بغیر شادی کے رہیں، حتیٰ بعض علماء تو جناب حکیمہ خاتون کے لیے بھی یہ جملہ کہتے ہیں. خیر وہ چھوڑ دی، زینب کبریٰ مثل خدیجہ، یہ کس کانٹیکس میں رسول اللہ نے کہا؟ فضائل کے اعتبار سے زینب زہرا، اور زندگی کے حالات اور اسلام کے لیے سیکریفائز زینب مثل خدیجہ. اب آئیے وہ چھوٹی سی بات جو اگر علماء اس کو تفصیل سے بیان کریں تو بہت لمبی ہو جاتی، میں جلدی جلدی بتا دوں. زینب کی ساری زندگی کیسے گزری؟ فاطمہ کی زندگی 18 سال، 18 سال پوری زندگی مصیبتوں، پریشانیاں، اسلام کے لیے سیکریفائز، گھر میں فاقے. 9 سال مکے میں رہی، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، ایک سے ایک ظالموں کے نام آتے ہیں. پہلے ماں کو پریشان دیکھا، پھر 3 سال شیب ابی طالب کی قید دیکھی، ماں کی وفات کے بعد باقی 3 سال میں اپنے بابا پہ مصیبتیں آتے دیکھی، ہر وقت فاطمہ کے گھر میں رونا. رسول اللہ کے مصائب پر اگر بیٹی نہ روئے گی تو کون روئے گا؟ مدینے آئیں، منافقین کا ٹارچر روزانہ، کبھی فاطمہ پہ ٹانٹنگ، کبھی علی پہ ٹانٹنگ، کبھی رسول اللہ پہ ٹانٹنگ، فاقے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تین تین دن تک، اور یہ حالت کب تک رہی؟ اپنی وفات تک. 18 سال کی زندگی، زہرا کے یہاں آپ کو کوئی خوشی نظر نہیں آئی. ہاں حسن کی ولادت، حسین کی ولادت، ماں کو خوشی ہوتی، مگر بیٹے کی ولادت پہ ہر ماں کو خوشی. حالات کے اندر ایک ہی تو عید الزہرا ہے جو 9 تاریخ کو ہم مناتے ہیں، 9 ربیع الاول، گرچہ آج کل اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے. عید الزہرا کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ 9 کو امام زمانہ کی امامت شروع ہوئی، وہ آئیں گے اور آ کر زہرا کی خوشی کا انتظام کریں گے، جو کل نہیں، کل نہیں پر منڈے یا ٹیوزڈے کی مجلس سے امام زمانہ کا ذکر آئے گا. مگر عید الزہرا ایک ہی تو ہے جو ابھی آئی نہیں، آئے گی تو 18 سال مصیبتوں. سبت علیہ مصائب لو الناس سبت کی، لو الناس سبت علیہ میں، سرنا لیا لیا کی فریاد فاقوں میں. یہ ہے فاطمہ. یا زینب بھی ایسی؟ ارے زینب کے گھر میں تو اتنی دولت تھی، سونے اور چاندی کی بارش ہوتی تھی زینب کے گھر میں. ہاں پیدائش کے بعد کے 4-5 سال بہت ٹف ہیں، ماں کی وفات کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد زینب کی شادی ہو گئی. وہاں سے لے کے کربلا تک زینب سے زیادہ، یہ جملہ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، زینب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی پورے عرب میں کسی عورت کی نہیں تھی. جو ماں فاطمہ کا نام سن کے آپ کے ذہن میں غربت اور فاقے اور مصیبتیں آتی ہیں، زینب کے یہاں بالکل نہیں. شروع کے 6 سال، آخر کے 1-2 سال. زینب نیئرلی 60 کی ہیں، 50 سال زینب نے اتنے عیش و آرام میں گزارے. کیا عرب کی کسی عورت کے ہاں وہ عیش و آرام ہوں گے؟ یہ خدیجہ طاہرہ کے ہاں تو آپ کو ملے گا کہ ساری زندگی سونے اور چاندی میں کھیلتی تھی، آخر کی زندگی بہت مشکل کی تھی. اور یہی زینب کے ہاں، فاطمہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. تو زینب ثانیہ زہرا بھی ہیں فضائل کے اعتبار سے، زینب ثانیہ خدیجہ بھی ہیں زندگی کے اعتبار سے. 2 دن ذرا کچھ پیسے والوں کا مزاج آیا کہ وہ گھمنڈی ہوتے ہیں، مگر ایک لفظ میں نے کہا تھا، سب نہیں. دین چل بھی رہا ہے نیک اور دیندار پیسے والوں کی وجہ سے، گھمنڈی علماء بھی بہت ہوتے ہیں. اسی لیے علم گھمنڈی نمازی بھی بہت ہوتے ہیں، اسی لیے عبادت، ان سب پہ غرور حرام. لیکن اچھے نمازی بھی کتنے، اچھے علماء بھی کتنے، ہر صنف میں، ہر کیٹیگری میں اچھے برے ہوتے ہیں. خدیجہ طاہرہ، زینب کبرہ. اب یہ زینب کا نام آ گیا تو مشہور واقعہ ہے، لیکن پڑھ ہی دوں، یعنی مشہور حالات ہیں. مولا کے بڑے بھائی جعفر تیار تھے، دیئر ول بی نو کمپرومائز ان شریعہ اور نو ٹوسٹنگ آف لا آف شریعہ فار اینی بڈی. یہ میں نے غلط سلط انگلش پڑھ لی کہ تھوڑا آپ کو مزہ آ جائے، لیکن اصل کیا کہنا چاہ رہا ہوں، حلال و حرام، حکم خدا، شریعت، یہ کسی کے لیے چینج نہیں ہوتی ہے. کتنی ہی بڑی پرسنالٹی کیوں نہ ہو، شریعت کسی کے لیے چینج نہیں ہوگی. جعفر طیار، رسول خدا کے بچپنے کے دوست، امام علی کے 10 سال بڑے بھائی، اور ایک ایسی فضیلت جعفر طیار کو ملی جو اس کائنات میں صرف ابو طالب کو ملی یا ان کے بیٹے جعفر طیار کو، اور وہ ہے رسول خدا کا نکاح پڑھانا. ایک نکاح ابو طالب نے پڑھایا خدیجہ طاہرہ سے، باقی رسول نے اپنے سارے نکاح خود پڑھے، مگر ایک نکاح ام حبیبہ سے جعفر طیار نے پڑھایا. اس زمانے میں، میں بچوں کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، رسول خدا کے زمانے میں اسکائپ نہیں بنا تھا. مطلب بچے تو پہلا سوال کرتے ہیں پھر اسکائپ پہ کیوں نہیں نکاح ہو گیا. رسول تھے مدینے میں, ام حبیبہ تھی ایتھوپیا میں, حبشہ میں. پیغمبر نے جعفر طیار کو اپنا وکیل بنایا, تم میرا نکاح پڑھو. تو جیسے ابو طالب کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے رسول کا نکاح جعفر طیار پیغمبر کے مشن پہ ایتھوپیا یا حبشہ گئے, جس دن آئے ہیں خیبر کی جنگ ختم ہوئی. منٹ منٹ کا فرق ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کتنے منٹ کا فرق باقی ہے. منٹس کا فرق ہوگا, منٹس کا. یعنی اگر 5 بجے جنگ خیبر ختم ہوئی تو 2 منٹ پاسٹ 5 جعفر طیار میدان میں آئے. پیغمبر نے کہا جعفر, اب یہ جملہ سنی, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج میں کس چیز کو سیلیبریٹ کروں. خیبر کی فتح بڑی چیز ہے کہ تمہارا آنا بڑی چیز؟ ایک آدمی کا خالی آ جانا اتنی بڑی خوشی ہے کہ خیبر کی ساری جنگ اس سے چھوٹی ہو گئی. مگر جعفر طیار سوری, مال غنیمت میں سے تمہیں 1 درہم بھی نہیں ملے گا, کیونکہ مال غنیمت کا رول ہے جب تک جنگ ہو رہی اس وقت تک جو لوگ ہیں صرف ان کو ملے, چاہے وہ میدان سے بھاگ کے آئے ہوں, بھگوڑوں کو ملے گا, جعفر طیار جیسے کو نہیں ملے گا کیونکہ 2 منٹ لیٹ ہوئے. شریعت شریعت, حکم خدا حکم خدا. ابو طالب جیسے محسن کا بیٹا ہو, علی جیسے مددگار کا بڑا بھائی ہو, لیکن 2 منٹ بھی اگر دیر سے آیا تو ایسے ایسے منافقوں کو خیبر کا مال غنیمت ملا, جعفر طیار کو نہیں ملا. شریعت حلال حرام کسی بھی پرسنالٹی کے لیے چینج نہیں ہوتے. ہاں جعفر طیار, میں اس کے بدلے تمہیں ایک نماز دے رہا ہوں, اور پھر یہاں سے نماز جعفر طیار. پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ خیبر کے سارے مال غنیمت سے زیادہ اچھی چیز میں نے تمہیں دی. خیبر کا سارا مال غنیمت ایک جگہ, نماز جعفر طیار اس سے بہتر. اونلی شہید ہیں جو جارڈن میں جن کا روزہ, زیارتوں پہ ہم لوگ جب جاتے تھے, اب تو ٹیررسٹ لوگوں نے کتنا مشکل کر دیا, تو جارڈن میں صرف ایک زیارت ہے جعفر طیار کا روزہ. وہاں پیغمبر کی طرف سے جنگ موتا میں گئے تھے, شہید ہو گئے. اب دیکھیں 2 دن میں نے ایک بات بہت ذرا سا کورنگ کے ساتھ کہی کہ لوگوں کو شاید برا لگ جائے, لیکن آج کھل کے کہنا پڑے گا. جعفر طیار شہید ہوئے جارڈن میں, رسول اللہ کہاں ہیں؟ مدینے میں. خطبہ دے رہے تھے, رونے لگے. یا رسول اللہ خطبے میں کیوں رونے لگے؟ کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جارڈن. کہا مدینہ, کہا جارڈن. ابھی ابھی میرا بھائی جعفر طیار مارا گیا. پیغمبر ممبر سے اترے. جعفر طیار کا گھر کہاں ہے؟ ممبر کے بعد 4th پلر پر. ممبر ہے, کاؤنٹ کیجئے 4th پلر. آج کی بات کر رہا ہوں, آج کی مسجد میں جو 4th پلر, جعفر طیار کا گھر. پیغمبر پہلے اپنے گھر آئے. جعفر طیار کے گھر میں اس دن فاقہ تھا, باپ جنگ میں گیا ہے اور گھر میں فاقہ. پیغمبر مدد کرنا چاہتے ہیں مگر اس طرح سے کہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ بھی ڈیمیج نہ ہونے پا. غریبوں کی مدد کا بھی طریقہ ہوتا, ذلیل کر کے کسی کو مدد کرنا مدد نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, یہ تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ. اپنے چیریٹی کے کاموں کو باطل نہ کرو, احسان جتا کر. لیکن آج مجھے کل کی طرح سے 1.5 گھنٹہ نہیں پڑھنا, اس لیے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. گھر میں فاقہ, مدد کرنا ہے لیکن اس طرح سے کہ جعفر طیار کی فیملی کی توہین بھی نہ ہو. اپنی بیٹی کے گھر پہ پہلے فاطمہ کھانا تیار کرو اور جعفر طیار کے گھر لے جاؤ. پھر ایک جملہ ایسا کہا جو قیامت تک کے لیے سنت بن گیا. جیسا آپ نے میری مجلسوں میں سنا ہوگا کہ واجبات اور مستحبات کی میں ہسٹری بھی ٹریس کرتا ہوں، حج کب سے آیا، زیارت کب آئی، نماز کب آئی، قرآن کب آیا، روزہ کب آیا، تو یہ حکم اسلام کا سنت کب سے آیا، یا پر تیار کی شہادت کے دن کون سا حکم، بیٹی میت کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہونا چاہیے، جس گھر میں میت ہو جائے 3 دن تک اس کا کچن یوز نہیں ہونا چاہیے، یہ جاہلیت کا عمل، بیٹی کھانا تیار کرو 3 دن تم کھانا سپلائی کرو، سنت بھی قائم کر دی، جعفر تیار کے گھر میں جو فاقے تھے اور جو ان کے یتیم آج کی رات فاقے سے گزارتے وہ ان کی ریسپیکٹ بھی باقی رہی، پھر پیغمبر یہ انسٹرکشن شہزادی کو دے کے جعفر تیار کے گھر میں آئے، پرسا دیا اور پرسا دے کے کمرے سے باہر نکلے، باہر جعفر تیار کا بڑا بیٹا عبداللہ 4-5 سال کا ہوگا کھیل رہا تھا، بچے تو بہت چھوٹے بچے تو کھیلتے ہیں، باپ بھی مر جائے تو بیچارے کو کیا پتا کہ میرا کتنا بڑا لاس ہوا، تو جعفر تیار کا بیٹا کھیل رہا کھلونوں سے، یعنی ٹوائز اور 2-3 ایسے پروفیشن ہیں جو بچوں کو بہت پسند ہے، انجن ڈرائیور بننا بچوں کو بہت پسند ہے، پوسٹ مین بچہ بننا بہت پسند ہے، مجھے دارالسلام کے بچوں کو نہیں پتا، یا تو یا بچے پیدا ہونا بند ہو گئے یا بہت لیٹ پیدا ہوتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں عشرہ زینبیہ پڑھ کے پھر بچے آتے ہیں، تو خیر خلاصہ یہ کہ اسی طرح ایک شوق یہ بھی ہے دکانداری، پہلے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں رواج تھا، چھوٹی سی دکان ہر مال 2-2 آنے، یہ بیٹھے ہیں جوڑیا بازار کے بچے ان سے پوچھ لیجیے، پھر سعودی عرب میں آیا کل شاہین 5 ریال 5 ریال 5 ریال، پھر انگلینڈ میں آیا پاؤنڈ شاپ، پھر امریکہ میں آیا ڈالر شاپ، یہ ایک طریقہ ہوتا، وہ اپنے کھلونے سامنے رکھے ہوئے، خرید لو خرید لو خرید لو، سیل لگ گئی ہے، جس کا دل چاہے بچہ بچہ، پیغمبر نے یہ منظر دیکھا مسکرا دی، بچوں پہ پیار آتا ہی، اور جعفر تیار کے یتیم عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم بارک فی صدقتی، خداوندہ اس کے بزنس میں بڑی برکت عطا فرما، اب وہ کیا کر رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے مٹی کے کھلونوں سے، اس وقت تک جاپان یا ہانگ کانگ کے اندر انڈسٹری نہیں لگی تھی، مٹی کے کھلونے بنتے تھے، پیغمبر نے مسکرا کے کہا اے خدا اس کے بزنس میں برکت عطا فرما، بظاہر ایک یتیم بچے کا دل خوش کرنے کی دعا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہم بھی کتنی دعائیں دیتے ہیں، مگر یہ رسول اللہ کی دعا تھی، اب جو جعفر تیار کے یتیم عبداللہ نے بزنس شروع کیا بڑے ہو کر، تو گویا مٹی کو ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جائے، یہ اردو کی ایک کہاوت، یہی بڑے ہوئے، تو مولا نے وہ جملہ کہا اگر جعفر تیار کا عبداللہ نہ ہوتا تو ساری زندگی میری زینب کی شادی نہ ہوتی، زینب کا میچ اگر کوئی آئے تو عبداللہ، خاص پر اپنے انتظام میں، اپنی سپرویژن، اپنے بھتیجے اور اپنی زینب جیسی بیٹی، علی کی 16 بیٹیاں آئیں، ہر بیٹی زینب نہیں آئے، زینب جیسی بیٹی کی شادی اپنی سپرویژن میں عبداللہ سے کروا، اور عبداللہ کی دولت سمجھیں تو زینب کا گھر سمجھ میں آئے گا، اتنی دولت اتنی دولت اتنی دولت، ملک شام میں، سیریا میں اہل بیت کی اتنی قبریں، اگرچہ جناب زینب کے بارے میں 2-3 اور بھی روایتیں، لیکن یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر یہ زینبیہ میں علی کی بیٹی زینب نہیں ہیں تو خاندان اہل بیت ہی کی کوئی انتہائی محترم سیدانی، ویسے تو شہزادی زینب ہی، اور قبرستان میں کتنی قبریں، یہ ساری قبریں وہاں کیسے آ گئیں، یہی تو روایت ہے نا، جب 65 ہجرہ کے قریب قریب عرب کی دنیا میں قحط پڑا تھا، فیمائن، شارٹیج آف فوڈ، تو عبداللہ ابن جعفر تیار کی اتنی پراپرٹی ڈمسکس میں تھی کہ آدھا ڈمسکس ان کا تھا، وہ اپنے پورے خاندان کو وہاں لے کے آ گئے. وہاں پہ قحط نہیں تھا، بڑا سرسبز گرینری. قرآن بھی کہتا ہے بارک نہ ہو لہو، ہم نے مسجد اقصی کے چاروں طرف برکت رکھی. مجھے معلوم ہے مسجد اقصی کی دو تفسیر ہیں، مجھے سمجھائیے گا نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، سمجھنے کا ٹائم نہیں. خیر، تو خلاصہ یہ کہ وہاں لے کے آئے کیوں، اس وقت کی سب سے ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ. یہ آئے دن آپ گوگل میں دیکھتے ہیں نا، ہانگ کانگ کی ریئل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے، کہ نیو یارک کا مینہٹن بہت مہنگا ہے، کہ پتا نہیں کیا کیا. اس وقت سیریا، ڈمسکس، آدھا ڈمسکس عبداللہ کی پراپرٹی تھا. اتنی دولت تھی کہ آج کل اگر کوئی کنٹری، ہمارا ملک پاکستان ہے، انڈیا ہے اور بہت سے ملک، بجٹ میں ڈیفیسٹ ہو جائے تو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، لون لینا پڑتا. جب کبھی ملک شام یعنی معاویہ کا ملک ڈیفیسٹ ہو جائے بجٹ میں اور پیسے ختم ہو جائے خزانے میں، اسلامک گورنمنٹ عبداللہ سے لون لیتی ہے. کوئی آئی ایم ایف نہیں، کوئی ورلڈ بینک نہیں، ا سنگل پرسن. اتنی دولت کہ آج کیا بل گیٹس کے پاس اتنی دولت ہوگی بفور چیریٹی یا فاؤنڈیشن. خیر، بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ایک طریقہ تھا. یہ آخری جملہ ہے کیونکہ مشہور بات تھی، یہ جو بات ابھی میں نے پانچ منٹ کہی یہ بہت مشہور ہے. صرف یہ ہے کہ عشرہ زینبیہ ذرا سا زینب کبریٰ کا حق ادا ہو جائے. بس ایک آخری بات سن لیجیے، میرا تعلق، بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے، میں خود تو کراچی والا ہوں. لکھنؤ میں ایک کہاوت بہت مشہور تھی آج سے 150 سال پہلے، ایک بہت ہی چیریٹی کرنے والا بادشاہ گزرا تھا، نواب آصف الدولہ. کہاوت تھی جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ، کہ اگر اللہ کے یہاں سے بھی کچھ نہ ملے تو آصف الدولہ سے سوال کرو تمہیں دے دے گا. اب یہ تو پتا نہیں صحیح ہے کہ غلط، بادشاہوں کی فضیلتیں بہت بنائی جاتی. ابو ہریرہ سے جا کے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ اس کا طریقہ کیا. ہم اور آپ تو ایکسپرٹ نہیں ہیں نا، ہمیں کیا پتا. لیکن عبداللہ ابن جعفر تیار کے لیے جملہ صحیح تھا. پوری اسلامی دنیا بہت بڑی تھی، آج کے مور دین 20 کنٹریز مل کر ایک اسلامی دنیا تھی. اسلام کہاں سے کہاں، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، جارڈن، سیریا، ترکی، ترکستان، سینٹرل ایشیا، ایجپٹ، سوڈان، لیبیا، تیونس، سعودی عرب، یمن، بہت بڑا اسلامی دنیا، پوری دنیا. کہیں بھی اگر دو آدمیوں میں ڈسپیوٹ ہو جائے پیسے کا، ایک پارٹی کہے میں نے تمہیں لون دیا تم نے واپس نہیں آؤ، کہتے میں نے واپس کیا. مجھے یاد ہے کہ یہ باتیں میں 2 سال پہلے رمضان میں بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن بہت شارٹ کر رہا ہوں. پیسے کی بات پہ تو لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو تیار ہو جائے، بھائی بھائی سے جھگڑا کر لیتا ہے، لیکن جھگڑے میں اگر کوئی ایک پارٹی کہہ دے کہ اچھا تمہیں مجھ سے پیسے چاہیے، جاؤ جا کے عبداللہ سے لے لو، ختم بات. سامنے والی پارٹی خاموش، جھگڑا ختم. کیونکہ عبداللہ کا نام اگر بیچ میں آ گیا تو عبداللہ وہ پیمنٹ کریں گے، ملین ہو کہ بلین ہو کہ ٹریلین ہو کہ تھاؤزنڈز ہو کہ ہنڈریڈز. کسی نے عبداللہ کا نام لے لیا اور جس نے بھی لے لیا، ختم بات. سامنے والے کو بھی پتا ہے اب میرا پیسہ مل گیا، یہ گارنٹیڈ چیک مجھے مل گیا ہے. عبداللہ کے پاس جاؤ اور کہو فلاں آدمی نے آپ کا نام لیا تھا، عبداللہ کوئی سوال کے بغیر غلام کو بلا کے درہم و دینار دے دیں. کیوں؟ گھر میں اتنی دولت، اللہ کے رسول نے دعا دی ہے برکت کی، اور ایک تو دعا رسول نے دی اور پھر اس کے بعد عمل بھی کیا. خالی دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا، آپ بیمار ہیں دعا مل جائے گی دوا بھی لینا، آپ بیمار ہیں دوا لے رہے ہیں شفا نہیں ملے گی جب تک کہ دعا بھی نہ ہو. پیغمبر نے دعا دی ہے، عبداللہ نے بزنس کیا. کیا مطلب؟ اصول یہ ہے کہ راہ خدا میں جتنا دو گے وہ جاتا نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ 70 گنا انکریمنٹ کے ساتھ واپس آپ کے گھر میں آ جاتا. مصیبت ہو جاتی ہے راہ خدا میں پیسہ دینا، مصیبت ہو جاتی ہے. جتنا دیں گے اس سے زیادہ آ جائے گا، وہ زیادہ دے دیا اس سے زیادہ آ جائے گا. پتہ نہیں دارالسلام میں یہ بات مشہور ہے کہ نہیں، باقی دنیا میں تو ہے کہ بلی کو، اب یہاں تو بلیاں شاید ہوتی بھی نہیں ہیں، بلی کو اگر آپ گھر سے باہر کہیں پھینک کے آ جائے وہ واپس آ جاتی. بلکہ اس طرح آتی ہے کہ اگر آپ راستہ بھول گئے تو اس کے پیچھے پیچھے چلیے، وہ آپ کو آپ کے گھر تک لے آئی. راہ خدا میں جو دولت دی جاتی ہے وہ جاتی نہیں ہے، تھوڑے دے فوراً نہیں، ورنہ تو ہر آدمی جو ہے راہ خدا میں دینے لگے. کچھ دیر ہمارا امتحان اللہ لیتا، پھر واپس آتی ہے اور اکیلے نہیں آتی ہے، اپنے ساتھ اپنے 70 فرینڈز کو لے کے آتی ہے. $1 دیا تو $70 اور آ جائیں گے، $1 دیا تو $70 اور آ جائیں گے، فقیر کو ایک تھپڑ مارا تو 70 تھپڑ اور آ جائیں گے واپسی میں، جیسا آپ کریں گے. تو آپ عبداللہ جو تھے، رسول کی دعا ہے اپنا طریقہ، آتا جاتا ہے راہ خدا میں، دیتے ہیں اور آ جاتا ہے، دے دیتے ہیں اور آ جاتا ہے. تو گھر ہر وقت سونے چاندی سے بھرا، یعنی ان شارٹ بازار کوفہ اور شام میں فاقے کرنے والی زینب وہ ہے جس نے ساری زندگی سونے اور چاندی میں گزاری، جس کے گھر میں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے. محاورتن کہہ رہا ہوں، لفظ مت پکڑیے گا، توہین ہو جاتی ہے. جس کو پتہ ہی نہیں تھا فاقہ کسے کہتے، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ غربت کسے کہتے، زینب کو سب معلوم تھا. یہ محاورے کی بات ہے. اتنی دولت، اب عبداللہ جو ساری دنیا کو دے رہے ہیں اور خاندان اہل بیت کے اتنے اہم شخص ہیں، اتنے اہم شخص ہیں، کیا وہ رسول اللہ کی حدیث بھول گئے جو آیت اللہ سیستانی کے مسائل کی کتاب میں فتویٰ ہے؟ باہر والوں پہ چیریٹی کرنے سے زیادہ ثواب گھر والوں کو ذرا راحت اور آرام میں رکھنے کا. یہ نہیں ہے کہ سارا یہاں دے دو، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کی کاپی کرو. کل یا پرسوں کی مجلس میں آیا، اہل بیت کی ہر چیز میں کاپی نہیں ہوتی ہے. وہ اہل بیت ہیں کہ 3 دن کے روزے سے ہیں اور یتیم و مسکین و اسیر آ کے سوال کرتے ہیں تو سب اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے دے دیتے ہیں. ہمارے آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، گھر والوں کو بھی دینا ہے، باہر والوں کو بھی دینا. اب آغائے سیستانی نے یہ مسئلہ کہاں لکھا؟ ایک چیپٹر ہوتا ہے مسائل کتاب میں صدقہ، مسائل ہیں اس کے، صدقے کا ثواب، صدقے کے مسائل، صدقے کا طریقہ، صدقے کی باتیں آخر میں. گھر والوں کو ذرا راحت و آرام سے رکھنا صدقے سے زیادہ ثواب اور بینیفٹ لاتا. یہ بھی نہیں کہ سارا ان کو دو، یہ بھی نہیں، لیکن ایک آرام دہ زندگی گزارے. ساری زحمتیں اپنے آپ پہ لے لو، گھر والوں کو آرام سے رکھو، عیاش بھی نہ بناؤ، فاقے بھی نہ کراؤ. اس کا ثواب صدقے سے زیادہ. صدقہ ہم ثواب کے لیے کوئی تھوڑی دیتے ہیں، صدقہ تو ہم بینیفٹ کے لیے دیتے ہیں نا، کہ وہ بلائیں روکتا ہے، وہ بیماریاں روکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کی موت کو روکتا ہے. یہ سارے بینیفٹ بھی آتے ہیں، ثواب پلس بینیفٹ. تو عبداللہ ابن جعفر طیب، کیا اپنی بیوی کو پھٹے پرانے کپڑے پہناتے ہوں گے؟ کیا اپنے گھر میں فاقہ رکھتے ہوں گے؟ نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اردو کی ایک کہاوت ہے، بنے کی نہ بگڑے. دیکھیں، ایک آدمی غریب ہے، ہمیشہ غریب رہا، اور پھر اس کے اوپر غربت کا وقت اور آ گیا، برداشت کر لے گا. ایک آدمی ماشاءاللہ بہت آرام دہ زندگی، اللہ نے بہت دیا، بہت اچھے طریقے سے رہ رہا، اور اس پر اگر غربت آ جائے تو یہ ڈبل اس کا امتحان بنتا. زینب کبریٰ مثل خدیجہ تھی، خدیجہ نے بھی اپنی ساری دولت اپنا سارا آرام اسلام پہ قربان کر دیا. تو پیغمبر کا جملہ یاد رکھیے, یہ کل تو نہیں پرسوں کی مجلس میں اور وضاحت سے آئی. خدیجہ نے ساری آرام دہ زندگی گزارنے والی, ایک لباس جو خدیجہ ایک بار پہنتی تھی دوبارہ نہیں پہنتی, اتنے ڈریسز تھے. اور آخر میں حالت تھی کہ 3 سال ایک ہی کرتے میں خدیجہ طاہرہ نے گزار دی. کیوں؟ سب اسلام کے لیے قربان. فاقے قبول شیب ابی طالب کے 3 سال اسلام کے لیے. تو پیغمبر کا جملہ, اصل یہ جملہ سنانا, میں نے سب کا احسان اتار دیا, خدیجہ طاہرہ کا احسان نہ اتار سکا ہوں نہ اتار سکتا ہوں. اتنے احسان خدیجہ نے کیے ہیں, پیغمبر کہہ رہے یہ احسان میں اتار بھی نہیں سکتا, اتنی قربانیاں دی. اور یہی زینب کبریٰ کے لیے بھی جملہ ہے کیونکہ وہ ثانی ہے خدیجہ. اسلام ہر ایک کی خدمات کا ریوارڈ دے دیتا, جو بھی آپ اسلام کے لیے قربانی دیں آپ کو ریوارڈ ملے. زینب کبریٰ کی قربانیوں کا ریوارڈ اسلام بھی نہیں دے سکتا. کس انداز سے زینب نے اتنی اچھی اور آرام دہ زندگی چھوڑی, کوئی مجبوری نہیں تھی, صرف بھائی کے مشن کو پورا کرنا. اسی لیے زینب کا ایک ٹائٹل ہے شریکت الحسین. فرائیڈے سٹرڈے میں ذرا سا ٹائم لے لیتا ہوں, بس یہ آج آخری دن ہے. اور جو ٹائم کی وجہ سے پرابلم میں آتے ہیں وہ کل کی مجلس بیڈ ایکسپیرینس آج آئے بھی نہیں, تو آج تو وہی آئے ہیں جنہیں کل کا بیڈ ایکسپیرینس ہے, تو پتا ہوگا کہ آج بھی یہ ہوگا. بس یہ لاسٹ ڈے انشاءاللہ, اس کے بعد ود ان 60 منٹ. یہی وجہ ہے کہ زینب کا ایک ٹائٹل ہے شریکت الحسین. مگر میں کہتا ہوں زینب شریکت الحسین بھی ہیں, زینب شریکت علی بھی ہیں, زینب شریکت سجاد بھی ہیں. شریکت السجاد ہیں, یہ کل سنیے گا, بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, ٹائم لے گا. شریکت علی بھی ہیں, علی امام ہیں. امام کا کام ہے معاشرے کو نالج دینا. جب علی 4 سال کوفے میں خلیفہ تھے, اتنے زائرین ہمارے گئے ہیں, زیادہ تر پہلے نجف گئے ہیں, مولا علی کا گھر شاید آج دیکھ رہے ہیں. زینب کبریٰ اسی کے برابر, اس سے ملا ہوا ایک بہت بڑا ہال تھا علی مسجد کوفہ. سارے مردوں کو اسلام سکھاتے ہیں زینب اپنے گھر میں روزانہ. اس زمانے کی پاپولیشن ڈیموگرافی کہتے ہیں نا, اس زمانے کی ڈیموگرافی, 4000 عورتیں آتی ہیں روزانہ زینب کے درس. نہ صرف یہ کہ ان کو درس دیتی, بلکہ ایک آرگنائز اور سسٹمیٹک وے میں. اسلام کو پسند نہیں ہے بے ترتیب کام, ایک دن قرآن, ایک دن حدیث, ایک دن ہسٹری, ایک دن فقہ. اور قرآن بھی ترتیب کے ساتھ. واقعہ ہے نا کہ ایک دن کسی کام سے مولا علی زینب کے گھر پہ اس وقت آئے جب زینب درس دے رہی. 2 منٹ کا کام تھا, کام ہو گئے, علی جانے لگے, زینب نے روک لیا, کہا بابا اب آپ آ گئے ہیں, 4000 عورتیں بیٹھی, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ سنیں. بابا 2 منٹ صحیح, 1 منٹ صحیح, کچھ بیان کیجیے. علی مسکرائے, ایسی بیٹی کی خواہش. کہا اچھا بیٹی آج کا سبجیکٹ کیا؟ کہا کہ بابا آج قرآن ہے. اچھا قرآن میں کہاں تک پہنچی؟ کہا بابا کل ہی تو سورہ کہف کمپلیٹ کیا تھا, یعنی لاسٹ ویک. آج سورہ مریم سے تفسیر آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے سسٹم. مولا نے کہا بیٹی میرے پاس ٹائم تو نہیں, خلافت کے کام ہیں, یہ کام تم سنبھال سکتی ہو, وہ صرف علی کر سکتا, مگر چلو تم کہہ رہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو پہلے دن ہی تفسیر ہو گئی ہوگی الحمد. کاف ہا یا عین صاد, ایک آیت کی تفسیر کر دیتا ہوں. یہ آیت ہمارے بارے میں, کاف مانے کربلا, ہا کے معنی ہلاکت، یا کے معنی یزید، عین کے معنی اچھ، سواد کے معنی صبر حسین، اور دو منٹ سمجھائے اور چلے گئے. یہ روایت جہاں سورہ مریم کی اس پہلی آیت کاف ہا یا عین سواد کی تفسیر بتا رہی، وہاں یہ بتا رہی ہے زینب کے یہاں کتنا سسٹمیٹک وے سے کوفے کی عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی. یہ کام کس کا؟ یہ اللہ نے زینب کا کام نہیں لگایا، یہ امامت کا کام، یو المحم الکتاب والحکمہ، رسالت کا کام. رسول جائے تو یہ کام امامت کا ہے. زینب امامت کی شریک بنی، زینب علی کی بھی شریک، زینب حسین کی بھی شریک ہے، اور زینب سجاد کی تو بڑے عجیب انداز سے شریک ہیں، مصائب میں نہیں مشن میں. وہ کل سنیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے زینب ہر ایک کی شریک ہیں تو کوئی زینب کا بھی شریک ہے؟ ہاں کوئی زینب کا بھی شریک، زینب علی کی شریک، کار امامت علی زینب انجام دیں، زینب حسین کی بھی شریک، جہاد حسینی زینب مکمل کریں، زینب سجاد کی بھی شریک. مگر اتنا بڑا کام ہے تو زینب اکیلے نہیں ہے، کوئی زینب کا بھی شریک. زینب کا شریک کون ہے؟ اہل بیت اطہار کتنے مظلوم تھے. شام غریبہ کی روایت تو آپ نے سنی ہے نا، یہ ام کلثوم کی روایت، شہزادی ام کلثوم کی بہت کم روایتیں ہمارے پاس ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے کہ جو ظالم میری بچی کے کان سے گوشوارے چھین رہا تھا، وہ جو ظالم گوشوارے چھین رہا ہے، گوشوارے چھین رہا ہے اور رو رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا رو کیوں رہا؟ اس نے کہا کہ رسول کی بیٹی تمہاری مصیبتیں تو ایسی ہیں کہ پہاڑ دیکھے تو پہاڑ رونے لگے، میں تو پھر بھی ایک انسان ہوں، تو پھر گوشوارے کیوں چھین رہا؟ کہا میں نہیں چھینوں گا، کوئی اور چھین لے گا تو میں اپنا نقصان کیوں کروں. یہ کل رات والا جملہ، ایسی توبہ اسلام کو نہیں چاہیے. رو بھی رہا ہے مصائب سکینہ پر، گوشوارے بھی چھین رہا ہے. مگر میں نے یہ جملہ اس لیے بتایا کہ اہل بیت کے مصائب ایسے ہیں کہ پہاڑ بھی رو دے. تب ہوا یہ کہ جس قید خانے میں، اربعین کی آخری تاریخیں قریب آ رہی ہیں نا، اب قید خانے سے رہائی کے مصائب آپ ایک آدھ دن میں سنیں، جس قید خانے میں اہل بیت مور اور لس ایک سال رہے، اس قید خانے کا جو سپروائزر تھا، جو نگران تھا، جو داروغہ تھا، جو جیلر تھا، یزید نے بھی چھانٹ کے سب سے ظالم آدمی کو رکھا تھا، مگر اہل بیت کی اتنی مظلومیت اس کو نظر آئی، وہ شیعہ تو نہیں بنا، سافٹ کارنر ہو گئے، اہل بیت سے ایک ہمدردی اس کو ہو گئی. ایک دن وہ میرے مولا سجاد کے پاس آیا، وہ داروغہ، وہ جیلر، اور آ کے کہنے لگا کہ فرزند رسول، جس دن آپ یہاں قیدی بنا کے لائے گئے تھے، سب سے زیادہ مجھے دنیا میں دشمنی تھی تو آپ کے گھر آنے سے. آپ کو پتا ہے کہ آج میں آپ سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، لیکن مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ میری موت کا انتظام کر رہے ہیں، میرا سارا گھرانہ مارا جائے گا. مولا سجاد نے حیرت کے ساتھ کہا، دشمنوں کو بھی کبھی ہم سے کمپلین نہیں ہوئی ہے، تو اب ہمارا دوست بن گیا ہے، کمپلین کیا؟ کہا دیکھیے مولا، میں آپ کو رہا تو نہیں کر سکتا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں، مگر کتنا میں نے آپ کے لیے لینینسی کر دی، مگر ہوتا کیا، آدھی رات کو آپ کی فیملی سے کوئی عورت اٹھ کے باہر سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتی اور ساری رات ماتم کرتی رہتی. یزید کو پتا چلے تو خالی مجھے نہیں مارے گا، میرے سارے بچوں کو، میرے گھر کی عورتوں کو، میری پوری فیملی کو تباہ کر دے گا. مولا اتنا تو ظلم نہ کرے نا، اپنے گھر کی لیڈیز سے کہہ دیں جو کرنا ہے قید خانے میں کرے. مولا سجاد نے کہا، یہ تو نے کیا کہہ دیا، ایک بات بتا، روزانہ جب رات کو تو جاتا ہے ڈیوٹی آف کر کے، تو اپنے ہاتھ سے لاک لگا کے جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا. صبح جب واپس ڈیوٹی پر آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لاک کھولتا ہے؟ کہا ہاں مولا. کہا جب ساری رات جیل لاک ہے اور بند ہے تو ہم میں سے کوئی باہر جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا؟ اب حیران چکرا گئے. فرزند رسول یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے میں اپنے ہاتھ سے لاک کرتا ہوں، اگلے دن میں اپنے ہاتھ سے ان لاک کرتا ہوں، بات تو ٹھیک. مولا نے کہا تو تم نے یہ سمجھا کیسے کہ ہمارے یہاں سے کوئی باہر گیا؟ کہا مولا اس لیے کہ ان کا ڈریس وہی ہے جو آپ کی لیڈیز کا ڈریس ہے، ان کا نوحہ بھی وہی ہے، کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہے ہائے میرا عباس، کبھی کہتی ہے ہائے اکبر بیٹا، کبھی کہتی ہے ہائے میرا پیاسا اصغر. نوحہ بھی سیم ہے، ڈریسنگ بھی سیم ہے. مولا سجاد نے کہا اچھا اب اگر کوئی ایسی بی بی نظر آئے تو مجھے بلا کے لے جانا. یہ باتیں کر کے مولا اندر آئے قید خانے کے اندر. زینب کبرا شام غریبہ حسین جاتے جاتے کہہ گئے تھے زینب میں جا رہا ہوں سجاد کو بچانا، تیرا کام. ہر وقت سجاد کو دیکھتی رہتی. زینب نے بلایا کہا سجاد خیریت تو ہے؟ یزید کا یہ آدمی اتنی دیر کیا باتیں کرتا رہا؟ مولا نے کہا پھوپھی اما گھبرائیے نہیں، سب خیریت ہے، یہ اس کو کمپلین. اب زینب حیران ہو گئی، بیٹا سجاد یہ کون بھی ہے جو آدھی رات کو ماتم کرتی ہے؟ اب اگر وہ نظر آئے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. اور اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے، جیلر دوڑا دوڑا آیا، قید خانے کا دروازہ کھولا، کہا آئیے فرزند رسول دیکھیے آج بھی وہ بی بی باہر سڑک کے کنارے بیٹھی، ہائے حسین، ہائے اصغر، ہائے عباس کا نوحہ پڑ رہی. سجاد تو امام زمانہ، سب جانتے ہیں. آواز دی پھوپھی اما آپ نے کہا تھا نا آئیے چلے میرے ساتھ. پھوپھی بھتیجا باہر نکلے، واقعان دیکھا جیل کے باہر، قید خانے کے باہر ایک ایسی ہی بی بی بیٹھی ہیں. سجاد جیلر کو لے کے بہت دور چلے گئے، زینب ان کے قریب آئیں اور ایک مرتبہ پہلا جملہ تو یہ کہا بی بی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، جب سے کربلا میں میرا گھرانہ لٹا کسی نے ماتم نہیں کیا، آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لٹے گھر کا ماتم کیا. بس سن لیجئے زینب خالی ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہی، زینب آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہی جو میرے بھرے گھر کا ماتم، لٹے گھر کا ماتم کرے. علی کی بیٹی زینب اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. یہ جو جملہ کہا بی بی نے سر اٹھایا، چہرے پہ نقاب ہے، اور کہا ارے اگر اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو کون کرے گا؟ اب زینب اور گھبرا گئی، کہا بی بی یہ آواز میں نے پہلے سنی ہے، یہ آواز جانی پہچانی ہے، ذرا چہرے سے نقاب ہٹا کے اپنا تعارف تو کرائیے. ارے آپ ہیں کون؟ زینب خود کون ہے؟ زینب شریکہ علی ہے. زینب خود کون ہے؟ زینب شریکت الحسین ہے. زینب خود کون ہے؟ زینب شریکت سجاد ہے. اور یہ بی بی کون ہے؟ ذرا تعارف کرائیے. کوئی نامحرم قریب نہ تھا، بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب نے دیکھا میری ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے زمین پہ بیٹھی ہے. زینب بیٹی گھبرانا نہیں، ہر مصیبت میں تیری ماں تیری شریک ہے. میں کربلا تیرے ساتھ تھی، میں کوفہ تیرے ساتھ تھی، میں شام تیرے ساتھ. اجرکم اللہ، پروردگارا مصائب فاطمہ زہرا اور مصائب زینب کبرا سن کر آنسو بہانے والے ان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر کے مظلوم شیعان حجر کرار، بحرین، یمن، سعودی عرب، افغانستان، سیریا، لبنان، عراق، پاکستان یا جہاں جہاں ہوں، پروردگارا ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما. مجلس میں آنے والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسن